تو سنت ہمیشہ کے لیے بن گئی. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں یاد آ رہا ہے, البتہ یہ ایک چیز میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذالک, اسی وجہ سے تم آگے جنت میں جا رہے تھے. تو مطلب مانا یہ ہوا کہ کسی وقت بھی آدمی ما توضأت وضوءا الا صليت ركعتين, یہ حضرت بلال کے مبارک الفاظ صحیح روایت میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی عصر کے بعد وضو کی تجدید کر کے گھر ہی میں بیٹھ رہا ہے تو وہاں دو رکعت اس کے لیے مشروع ہے, منع نہیں ہے کیونکہ یہ خاص حالت ہوگی. لیکن اگر گھر میں بیٹھا ہے, وضو کیا یا وضو نہیں کیا, وضو نہیں کیا اس کا وضو مستمر ہے تو دو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. تو جب سبب کسی چیز کا ہوا, کسی نماز کا, جنازے کی نماز ہوئی, کسوف ہو گیا, اس کا فتویٰ دیا ہے علماء نے کہ اگر کسوف عصر کے بعد ہوا تو نماز کسوف پڑھی جائے گی. اس کا مطلب ایک سبب کے تحت سب نے اتفاق کر لیا. تو جب مسئلہ کسی نے کسی سبب کے ساتھ کوئی نماز کو جائز کیا تو حکم یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی سبب ہو اس کے ساتھ نماز کو جائز کرنا چاہیے. اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے کسی سبب کی بنا پر اگر دو رکعتیں ممنوع اوقات میں پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اذا دخل احدکم المسجد, آپ کے سامنے ہم نے دونوں مسئلے بیان کیے, لیکن صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی حدیث سے تو دونوں چیز معلوم ہوتی ہے, آپ اس کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس کہیں کی کوئی جماعت کوئی ٹیم آئی وقت لے کر کے ظہر کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آپ نے یا نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کی تلقین کی, کیونکہ ان کی حالت بہت ہی پتلی تھی, کسی کے سر جسم پر اگر بڑی چادر تھی تو تابند نہیں تھا, اگر کسی کے پاس تابند تھا تو اس چادر نہیں تھی, اور کسی کے چادر اور تابند تھی تو پھٹی پرانی. بہرحال یہاں تک کہ حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر کے آپ کا دل بہت ہی آپ کو بہت ہی تکلیف محسوس ہوئی, یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر اس کا واضح اثر معلوم ہونے لگا. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا کہ صدقہ کرو اپنے اخوان کے لیے, اسی میں آپ مشغول ہو گئے, پھر ان کے ساتھ اٹھ کر کے چلے گئے. ظہر کے بعد کی دو رکعتیں آپ کی رہ گئیں. عصر کے بعد نبی, یہ دیکھیے آپ یاد رکھیں, عصر کے بعد صحیح روایات میں عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو زوج مطہرہ ہیں ان کے گھر میں آپ داخل ہوئے. یہ بھی ایک روایت آتی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہم ہر ایک کے پاس نہ گزرتے. ایک تو یہ بھی ایک ادب ہے, اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کے پاس عصر کے بعد یا کوئی ٹائم نکال کر کے آپ گزر لیں, اور رات جس کی باری ہے وہاں رات گزاریں. پیارے رسول کے بارے میں عورتیں گواہی دے رہی ہیں, دیکھیے خود آپ کی ازواج مطہرات گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ آپ روزانہ عصر کے بعد ہمارے پاس گزرتے تھے اور قریب ہوتے تھے, جو کچھ ہوتا تھا کھاتے پیتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے, جو یعنی ہنسی مذاق جو کچھ ہوتا تھا ایک آداب زوجیت ادا فرماتے تھے. تو اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے دو رکعتیں نماز پڑھی. دیکھیے یاد رکھیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ تنہانا عن ہادی وتصلی, ہمیں تو آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں اور خود آپ پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے بعد انی شغل تو انہاتین رکعتین اللتین بعد الظہر, ظہر کے بعد جو دو رکعتیں پڑھتا ہوں میں ان دونوں رکعتوں سے مشغول ہو گیا تھا, ان کو نہ پڑھ سکا تھا, فصلیتہما الان, تو میں نے اس کو اب پڑھا ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز راجے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی سبب ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سبب کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک چیز رہ گئی تھی, ہم نے اس کو پڑھا. اسی طرح ایک عام آپ پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. کوئی شخص کسی نماز کو نہ پڑھ سکا, سو گیا تھا یا بھول گیا نہیں پڑھا, تو جس وقت بھی وہ نماز یاد آئے اس کو پڑھ لے, جس وقت بھی. فلیصلی اذا ذکرها, جس وقت اچانک آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, یہ سوچے کہ نہیں دن ڈوبے کے بعد ہم پڑھیں گے, عصر کے بعد گرمی میں تین گھنٹے ہوتے ہیں, چار بجے کے بعد سات بجے دن ڈوبتا ہے, آپ اس وقت آپ کو موقع ہے فوراً آپ پڑھ لیں, یہ واجب ادا ہو جائے. فلیصلی اذا ذکرها, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبب کی بنا پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے لے دے کر کے خلاصے مسئلہ یہ ہوا, زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں, کہ اس مسئلے میں انشاءاللہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نماز کا سبب ہے تو اس سبب کی بنا پر آپ ممنوع اوقات میں بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے, اللہ کا شکر ہے, بہت سے لوگ عامل سنت ہیں, آتے ہیں نماز مغرب کے ایک منٹ دو منٹ پہلے بھی آپ دیکھیں گے چاروں طرف لوگ پڑھتے رہتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ, علماء کے اجتہادات, ان کی رائے سر آنکھوں پر, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب کون قول ہے, اسی کو لینا چاہیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, ہم یہی سمجھتے ہیں. آپ دلیلیں آپ کے سامنے ہیں, آپ مطلب یہ کہ کچھ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں دوسرے ائمہ کی موافقت میں, لیکن اگر کسی نے کوئی کسی بات کی ترجیح دی تو ان کے ساتھ کوئی امام بھی ہے, اکیلے نہیں ہیں. یا یہ کہنا کہ یہ وہابی مسئلہ ہے یا اور کچھ ہے, یہ چیزیں بہرحال غلط ہیں. یہ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خاص قول ہے, اسحاق بن راہوے بہت بڑے امام تھے, ان لوگوں کا یہ قول ہے. اس وجہ سے بہرحال آپ کے سامنے دونوں چہرے مسئلے کے سامنے ہیں, جیسا چاہیں آپ قبول کریں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ بغیر بیٹھے بغیر دو رکعت نماز پڑھیں, مسجد میں داخل ہونے کے بعد نہ پڑھیں, یہی سب سے افضل اور سب سے صحیح مسئلہ ہے. اور اگر آپ طواف کر رہے ہیں ظہر کے ممنوع اوقات میں, تو آپ کو حق ہے کہ آپ فوراً دو رکعتیں پڑھ لیں یا اس کی تاخیر کریں اگر ضرورت کے تحت کہیں جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے عمرہ فرمایا, عمرے کے بعد آپ جانے لگے, حج کے درمیان, حج کے بعد آپ نکلنے لگے تو طواف ودا کیا فجر کے بعد, اس کے بعد آپ نے دو رکعتیں نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر کے ذو طوا پہنچے, وہاں اترے, اترنا تھا شاید اترنا رہا ہو, وہاں آپ نے دو رکعت طواف کی پڑھی. یہ بھی ایک اختیار کی بات ہے, ایک مسئلہ ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی رائے یہ رہی ہوگی کہ ممنوع اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے. لوگ استدلال میں ذکر کرتے ہیں, جب تفصیل آپ دیکھیں گے تو لوگ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے رکعتین کے طواف کے بارے میں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس کے وقت کی قید نہیں کہ فوراً پڑھے. لیکن اور دوسری نمازوں کے بارے میں, اب آپ مسجد میں داخل ہوئے اگر بغیر پڑھے دو رکعتوں کے بیٹھیں گے تو اس حدیث کی مخالفت ہوگی, اس میں وہ مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ اس کے لیے وقت لمبا ہے. بہرحال یہاں تک مسجد کے احکام سے متعلق ذکر تھا. اب مسجد کے بعد, طہارت کے بعد, اور مسجد جائے نماز, نماز جہاں پڑھی جاتی ہے اس کو پاک ہونے کے بیان کے بارے میں, اس کے بعد بیان کرنے کے بعد باب صفت الصلاح, مصنف نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوصاف کو بیان کیا ہے, کس حالت سے آپ نماز پڑھتے تھے, آپ کی نماز کے کیا اوصاف ہیں, کس طرح رکوع کرتے قیام کرتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, کس طرح سجدے کرتے تھے, کس طرح تشہد کرتے تھے. بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء, اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء. انہی الفاظ کے قریب آیت کریمہ بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. یہ آیت وضو, اس کی تفصیل اور تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کے وظیفے کے تحت دوسرے اعمال کے ذریعے سے بھی فرمایا ہے. یہ نہیں کہ آیت میں جو افعال ذکر ہیں صرف وہی واجب ہیں, نہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کا حکم دیا ہے, پورے طور پر اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، اس کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، ان سب اوصاف کے ساتھ وضو کرنے سے اسباغ وضو کا حکم ہوگا. اسبغ الوضو یعنی اعضائے وضو کو کامل طور پر آپ دھوئیں. یہ ضروری نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی بہا کر کے یا 10 بار دھو کر کے، نہیں، اس میں بھی اسراف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو میں اسراف سے خاص طور پر منع فرمایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارِي، بہتے ہوئے نہر کے کنارے بھی آپ وضو کر رہے ہو تو اسراف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس بات کی شکل یہ ہے کہ جس قدر بھی پانی آپ کا کافی ہے، ایک ہی بار اگر آپ دھو لے رہے ہیں پورے اعضاء، تمام اعضاء کو پانی پہنچ جا رہا ہے تو اس باغ میں داخل ہے. 2 مرتبہ دھو لیا، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کہتے ہیں دونوں ہاتھ، ایک متوسط قسم کا آدمی اپنی دونوں ہتھیلی پھیلائے، اس ہتھیلی بھر کی کوئی چیز ہو اس کو مد کہتے ہیں، اور اس طرح 4 بار اس کو کیا کہیں گے، سا. یہ سا نبوی جس کو آپ اب اس زمانے میں تو وزن ہی کیا جاتا ہے، لیکن لیٹر کی جگہ کوئی چیز ایسی ہو، نہ پانی ناپنے یا سائل چیزیں ناپنے کی، تو اس کے لیے سا ہوا کرتا تھا. اس سے پانی بھی ناپ لیتے تھے، اس سے کھانا اور گیہوں اور کھجوریں بھی ناپی جاتی تھی. تو 4 اس طرح ہونے سے، 4 مد ہونے سے وہ ایک سا ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد یعنی دونوں ہتھیلی بھر کے پانی سے آپ نے پورا وضو فرمایا. اس کی شکل یہ ہوگی کہ پورے تھوڑا پانی لے کر کے پورے اعضاء کو پہنچایا، وہ بھی اس باغ میں داخل ہے. یہاں تک کہ ایک صحیح روایت میں ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سولو سے مد، ایک مد سے بھی کم، ایک تہائی کم، یعنی 2/3 مد پانی لائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فبدا یدلک بہ ذراعیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پانی کو لے کر کے اپنے ہاتھ کو ملنے لگے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ پانی بہے تبھی آپ کا وضو ہوگا، نہیں، پانی سے پورے اعضاء تر کر لینے بھی کافی ہوں گے، وہ بھی حسب الامکان اس باغ میں داخل ہے. شرط یہ ہے کہ تمام اعضاء کو پانی پہنچ جائے، یہ نہیں کہ آدھا دھویا اور تیہا دھویا، نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اعضاء کو پورے طور پر دھونے کا. پانی کتنا بھی بہا لیں آپ، اگر کوئی عضو یا اس کا کوئی ٹکڑا باقی رہ گیا دھونے سے تو اس باغ سے خالی ہوا. اس باغ کے معنی پورے طور پر دھونا، اسبغ الوضو. اور اس باغ کی وہ بھی تفسیر ہوگی کہ سنت کے مطابق جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آیت کریمہ میں ناک میں پانی ڈالنے کا حکم نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. بالغ فلسطین، یہ بھی اس باغ میں ہے. بالغ فلسطنشاق، استنشاق کہتے ہیں پانی کو ناک میں چڑھانا، اور پھر نکالنے کو استنثار کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے آپ پانی جب اوپر چڑھائیں گے تو آٹومیٹک اس کو آپ نکالیں گے ہی، تو اس وجہ سے یہاں جھاڑنے کا حکم نہیں دیا، نہیں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا بالغ فلسطنشاق یعنی پانی کو ناک میں چڑھانے میں مبالغہ کرو، زیادہ سے زیادہ آگے تک چڑھاؤ، کیونکہ یہ جگہ جو ہے حقیقت میں یہ رتوبات جمع ہو کر کے تعفن پیدا کرتی ہیں، اور اس سے ہر انسان کو نقصان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نقصان دے، یا اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے لیے نقصان دے جانا یا مقدر کیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا. بہت سی رپورٹیں ایسی آپ نے سنی ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ناک کا کینسر مسلمانوں میں کم ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، کہتے ہیں ناک کا کینسر مسلمانوں میں کم ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں تو اس طرح کے آداب ذکر نہیں کیے گئے ہیں کہ ناک کو اچھی طرح، یا پیشاب رک جانے کا جو ایک بیماری ہوتی ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ آپ مل لیں تاکہ وہ نکل جائے، اگر اس کا کوئی قطرہ رہ گیا اندر تو نقصان اس سے ہو سکتا ہے، پتھری بن سکتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہر وہ چیز جس میں نقصان ہو، اس میں خاص طور پر ریٹ جمع ہو کر کے، تعفن پیدا ہو کر کے بیماریوں کی گھر بن سکتی ہے وہ چیز، وہ جگہ. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اس کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو کتنا بجے ہیں؟ کتنا؟
15-16 منٹ.
اچھا ذرا سا رک جائے، بس یہ حدیث جلدی سے ختم کر دیں، پھر اس کو بعد میں اور پورے کریں گے انشاءاللہ. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوں. استقبال قبلہ بھی ارکان صلات میں سے ہے. جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف رک نہ کر کے دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو. یہاں تک کہ اگر کعبہ کی سمت آپ کو معلوم نہیں تو تحری کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ آپ پوچھیں، اگر پوچھنے بتانے والا کوئی نہیں ہے تو کم سے کم تاروں وغیرہ کے ذریعے کسی طرح معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ سوچیں کہ ہم گھر سے نکلے تھے تو ہم کس سمت تھے اور کعبہ کس طرف تھا اور ہم کس سمت مڑے. بہرحال ہر طرح سے کوشش کر کے کرنا ہے. ثم مستقبل القبلۃ، استقبال قبلہ رکن صلاح ہے. فکبر، اس کے بعد تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. اللہ اکبر کہنے کو کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے الفاظ کی اجازت کہیں نہیں دی. اس میں عجمی لوگ بھی تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے غلام ایسے تھے جو عربی نہیں جانتے تھے، کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں، لیکن تم اپنے زمانے اپنی زبان میں اللہ اکبر کا معنی کہو. نہیں، اس وجہ سے آدمی کتنا بھی نادان ہو، کتنا بھی کم عقل ہو، اپنی زبان کے میں اگر اس کا معنی ادا کر سکتا ہے یا یاد کر سکتا ہے تو اللہ اکبر کہنا سب سے آسان ہے. اللہ اکبر کہنا، یہاں تک کہ ہندو بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے معنی ادا کر رہا ہے تو غلط ہے، اگرچہ بعض اقوال علماء میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ بزرگ ترس یا انگریزی میں کوئی کہہ رہا ہے اس معنی میں تو یہ جائز کہا ہے، بعض علماء کے اقوال میں آیا ہے، بڑے بڑے علماء کے یا امہ کے، لیکن یہ بات یقیناً غلط ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ میں کسی حدیث میں، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ پوری دنیا فتح ہوگی، غیر مسلم غیر عرب قوم بھی داخل ہوں گی، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرنا جائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا آدمی ہو، ایک منٹ کے اندر اللہ اکبر یاد کر سکتا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا فکبر، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو. اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے نماز میں شروع کر دی، اور جب آپ نے تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر تحریمہ علماء نے حکم دیا ہے، اس کا تحریمہ یعنی اس کے بعد کھانا پینا، بات کرنا یا ہر وہ چیز جو نماز کے مخالف ہو وہ حرام ہو گئی، اس وجہ سے اس کو تکبیر احرام یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، دوسری چیزیں حرام ہو گئیں. ثم اقرا ما تیسر من القرآن، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو آسان کی ہے کلام پاک کا وہ ٹکڑا تم پڑھو. ثم مرقا حتی تطمئن راکعاً، پھر اطمینان سے رکوع کرو، یہ نہیں کہ جلدی سے جھکے اور جلدی سے اٹھ گئے. اطمینان بھی یہ واجب ہے، طمانینت جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جھرمٹ میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے لفظ میں حدیث شریف میں، وہ آئے اور مسجد کے ایک طرف دو رکعت پڑھ کر کے، دیکھیے وہ بھی جانتے تھے کہ دو رکعت نماز پڑھنی ہے مسجد میں داخلے کے لیے، دو رکعت پڑھ کر کے آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پیارے رسول کو سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قطعاً. اس کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ کے جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فإنک لم تصلی، لم تصلی، پڑھی ہی نہیں تم نے، انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرعی نماز کا. واقعاتی طور پر تو کچھ اپنے طور پر انہوں نے پڑھا ہی تھا، لیکن وہ شرعی نماز نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کا انکار بھی کیا ہم نے کہ تم نے نہیں پڑھا. پھر گئے اسی طرح نماز پڑھنے پڑھے، پھر پیارے رسول نے کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ آئے اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد جب چوتھی مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے اچھی تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اب آپ بتائیے کیسے پڑھوں. فَإِنِّي لَا أُحْسِنُ مِنْ هَذَا، اس سے اچھی نماز میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبلے کی طرف کھڑے ہو وضو کرو، اور قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہو، اس کے بعد جو آسان ہو کلام پاک میں سے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ تطمئن، وہاں بھی لفظ آیا ہے، وہی سکھایا انہوں نے، نماز میں اطمینان کا اخلال کیا، اس کی کمی کی، حتی تطمئن راکن، حتی تطمئن ساجدن، حتی تطمئن قائما بعد الرکوع، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ طمانینت جو ہے، اعتدال ارکان جس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اس وجہ سے آدمی کو اپنے یہاں بہت سے لوگ، حقیقت یہ ہے کہ یعنی متاخرین، ہم نے الحمدللہ حنفی مذہب کی تمام کتابیں پڑھی ہیں، ہدایہ شریف کو سبقن سبقن پڑھا، پوری نہیں پڑھ سکا، ادھر آ گئے، بہرحال اللہ خیر کرے. تو لیکن ایک مطالعے میں ہمارے پاس وہ کتاب ہے، پرانے ائمہ کے اقوال میں، امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف یا دوسرے، امام محمد، امام ظفر، ان لوگوں کے اقوال میں آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ جلدی سے جلدی نماز پڑھو. بعد کے علماء نے یہ تدقیق کی کہ رکوع کہتے ہیں، دیکھیے قدوری میں یہ ہے کہ رکوع کہتے ہیں، وضو الارض الانحناء، جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں، اور اللہ تعالی نے کہا ورکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ لوگوں کے جھکنے والوں کے ساتھ. تو اگر جھک گیا، کچھ بھی نہیں پڑھا، تھوڑا سا جھک گیا، تو اس کا رکوع صحیح ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ورکعوا مع الراکعین کا حکم نازل کس پر ہوا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر، اس کی توضیح کر دیں لوگوں کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکعوا مع الراکعین کی یہ توضیح اور تفسیر کی ہے کہ دیکھو، اگر تم طمانینت کے ساتھ رکوع نہیں کرو گے، حتی تعتدل، تو تمہارا رکوع شرعی نہیں ہوگا، ورکعوا راکعین تمہیں نام نہیں دیا جائے گا. اور لیکن متاخرین نے کہا ہے کہ نہیں، رکوع صحیح ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے اس میں صاف لکھا ہے، کہتے ہیں اور سجدے کو کہتے ہیں وضو جبہتی علی الارض، اس میں ناک کی بھی شرط نہیں، حالانکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی جو تاریخ کا جو بیان فرمایا ہے، آپ نے کہا تسجدو تب کیا نام ہے، جبہے کو، پیشانی کو زمین پر رکھو گے، وہ اشار الی انفی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں کو رکھنا ہے. اسی طرح جہاں جس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو سجدہ سات اعضاء پر کرنا ہے، اس میں چہرے کا لفظ آپ نے ذکر کیا، اشار الی انفی، اور اپنی ناک کی طرف اشارہ کر کے، یعنی چہرہ اور ناک کو بھی زمین پہ ملانا ہے. اگر کوئی شخص نہیں ملا رہا ہے تو اس میں کہا ہے کہ ایک جز ہونے کی وجہ سے نماز صحیح ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صلات کے معنی صلات تھے، جاہلیت کے لوگ بھی، مشرکین بھی صلات کا لفظ جانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص اصطلاح کر دی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصطلاح ہی کو صلات کہیں گے. آپ اپنے طور پر عربی کا معنی نکال کر کے کہیں رکوع کے معنی جھک جانے کے، اور سجدہ کے معنی چہرے کو یا پیشانی کو زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، اتنا کافی ہے، اور حدیث میں جو ہے اس کی پرواہ نہ کی جائے، یہ غلط ہے. پیارے رسول کی حدیث اور قرآن دونوں کو لے کر کے مسئلہ صحیح بنتا ہے. اور اگر اسی طرح کا کرتے رہیں گے تو پھر منکر حدیث جو ہیں یا اہل قرآن جو ہیں، ان کا کیا گناہ ہوا؟ پھر ان کو آپ بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو حدیث چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی تو چھوڑ رہے ہیں حدیث. اس وجہ سے قرآن کے ساتھ حدیث کی تفسیر اور حدیث کو اس کی تفسیر ماننا، یہ اسلام کا اور دین کا ایک لازمہ ہے، عقیدے کی بات ہے. یہ نہیں کہ کہیں ہم لیں اس کو اور کہیں چھوڑ دیں، نہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا. بہرحال تو اطمینان بھی بہت ضروری ہے. سم مسجد حتی تطمئن ساجدن، پیارے رسول نے فرمایا سجدہ بھی اطمینان سے کرو، سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھو بھی، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اطمینان سے کرو، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو، انشاءاللہ پھر اس کو تمام نماز پوری کی جائے گی. جو عورتیں بچے نہ پیدا کرنے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں یا کروا لیتی ہیں، اس بارے میں فرمایا یا گولیاں کھاتی ہیں بچے نہ ہوں، یہ اللہ تعالی کی چاہت کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، بھوک یعنی بھوک یا فاقہ یا غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو. آج عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، اگر کوئی کافر حکومت ہو، کافر آدمی ہو، اس طرح کی بات کرے تو اس کی بات کو آپ انگیز کر لیں گے، لیکن مسلمان کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، ان کی تربیت کیسے ہوگی. وفی السماء رزقکم وما توعدون، روزی تو اوپر سے آتی ہے، اوپر سے اللہ تعالی روزی بھیجتا ہے. اس وجہ سے یہ کام بہرحال غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے. کیا گھر میں انسان کتا رکھ سکتا ہے؟ صرف گو کی حفاظت کے لیے، گو کی یا کیا گھر کی حفاظت کے لیے، اچھا حفاظت کے لیے، بہرحال رکھ سکتا ہے اگر حفاظت کی ضرورت ہو اس کی، فیشن کے لیے نہیں لیکن ضرورت کے لیے، بکری کی حفاظت ہے، گھر کی حفاظت ہے، باقاعدہ اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا کلب حراسا کا کتا، یا جو ہے روایت میں بہرحال آیا ہے الا کلب سید شکاری کتا، یا حفاظت کے لیے جو کتا پالا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کتوں کو رکھنا جائز نہیں. جو لوگ اذان سے پہلے صلات پڑھتے ہیں ان کے بارے میں فرمائیں، درود پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ اذان سے پہلے نماز پڑھتے ہیں یا پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں؟ درود کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص جگہ پر تعین کر لیں کہ نہیں یہاں یہ پڑھنا سنت ہے، یہ غلط ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اسی طرح اذان کے بعد بعض جگہوں پر باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پر پورے طور پر وہ اللہم صلی اللہ علیہ پڑھنے کی عادت بنائے اذان کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ. اس کو علماء نے صاف صاف بدعت لکھا ہے، السنن والمبتدعات کی کتابیں آپ دیکھیں، اس میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے. ویسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت صلاۃ السلام پڑھیں، اسی طرح مجلس جمع کر کے اور خاص حالات میں آپ اور خاص انداز سے الصلاۃ علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کو بھی بدعت کیا گیا ہے. مجلس میلاد جو مقرر کرتے ہیں اس میں صلاۃ ہی پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے. جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اس بارے میں فرمائیں، یہ بھی ایک نیک کام سمجھ کر کے کرتے ہیں. ہر وہ کام جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکی کا نہیں تھا اس کو نیکی سمجھ کر کے کرنا یہ بدعت ہے. اس کو بدعت کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. اس کو بہرحال وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ پیارے رسول کا نام آیا تو سر اور آنکھوں پر، وہ اسی کا ترجمہ کر لیا انہوں نے پھیل سے اپنے کام سے. یہ تو ایک ہوتا ہے سر آنکھوں پر نا، تو یہ سر آنکھوں پر انگوٹھے میں بند کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. یہ سب تصورات بہرحال غلط ہیں. پیارے رسول کے زمانے میں کیا چیز رہا ہے سنتے تھے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہو تو اس وقت اذان کہنے، اذان کے الفاظ کو جواب دو. لیکن اور کوئی سنت یا اور کوئی چیز آپ نے نہیں فرمائی، نہ صحابہ کرام فرماتے تھے کرتے تھے. اس وجہ سے یہ کہنا، یہ فعل بہرحال غلط ہے، بدعت ہے. جو لوگ یا محمد کو حاضر جانتے ہیں، یا محمد کہنا چاہتے ہیں، یا محمد حاضر سمجھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا تو اور ہی گناہ ہے. اور ایسے ہی مدد کے لیے پکارنا یا محمد، لوگ یا محمد یا علی، کہیں دنگل وغیرہ ہو آپ نے دیکھا ہو شاید، یا ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہوں گے، تو اس میں جو آتے ہیں اور لگوٹا کس کر کے تو ٹھونکتے ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی بھی کہتے ہیں، مدد لیتے ہیں ان سے، سبحان اللہ. یہ جہالت کی سب سے بڑی مثال ہے. اگر جہالت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کر کے بہرحال یہ عین شرک ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے استغاثہ، استعانت یا محمد کا کر کے، یہ بھی شرک ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا ہے. اور یہ کہ پیارے رسول کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا، یہ تو کلام پاک کو انکار کرنا ہے. اَفَإِمَّاتَ وَقُتِلَمْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ زندہ سمجھتے ہیں. اور اگر آپ، حقیقت ہے کہ بعض جگہوں پر، پاکستان میں بھی ہوگا لیکن ہم نے انڈیا ہی دیکھا ہے، انڈیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کو وفات دلا دیں گے، مار ڈالیں گے. صحیح بات ہے، یہ ہے ایسا، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول حاضر ناظر ہیں. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، بس جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اور ایک تھے مشتاق نظامی صاحب، شاید وہ زندہ ہوں اس وقت، پتہ نہیں. بہت پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ان کی لچھے دار تقریر میں یہ بھی سنی گئی. کہتے ہیں ہزاروں تیر چلتے ہیں وہابی کے کلیجے پر، جہاں میں جب کوئی سنی ہے کہتا یا رسول اللہ. وہ اپنے کو سنی کہتے ہیں، دیکھیے عجیب ہے، الٹا نام رکھا ہے، سفید کو کالا، کالا کو سفید. جہاں میں جب کوئی سنی ہے کہتا یا رسول اللہ، ہزاروں تیر چلتے ہیں وہابی کے کلیجے پر، جہاں میں جب کوئی سنی ہے کہتا یا رسول اللہ. اس پر آپ، وہ جو نعرہ تکبیر کا ہنگامہ ہوتا ہے اس کو آپ نہیں تصور کر سکتے، پوری دنیا اٹھا لے مارو ہوتا ہے، تیر مار دیا سب سے بڑا. بہرحال تو یہ چیز غلط ہے. اور اس عقیدے کی بنا پر واقعی یہ عقیدہ سب سے گندا عقیدہ اس وجہ سے ہوا کہ اسی پر ان کی محبت اور عداوت کی بنیاد ہے. یہاں تک کہ مسجدوں کو دھونے کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف کا آدمی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کو کتے کے داخل ہونے سے بھی زیادہ وہ ناپاک سمجھے اور اس کو جو ہے دھونا واجب سمجھتے ہیں. یہ چیز بہرحال یہ سب عقیدے ہیں اور مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں. اگر معلوم ہوا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے, پہلے نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے, مسجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. وَأُمَنْ أَظْرَمَ مِمَّ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے. یہ سب بہرحال باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھے گا اس سے اور اس اللہ کے حقوق کے بارے میں, کوئی تیسرا دوسرا نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ کس طرح رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے بارے میں پوچھا تمہارے باپ دادا کا عقیدہ کیا تھا, تم نے اس کو کیوں چھوڑا. اگرچہ باپ دادا کا عقیدہ غلط تھا تو بہرحال ہمیں صحیح عقیدہ ڈھونڈنا ہے. جو لوگ داڑھی پر اس طرح پھراتے ہیں کیا گناہ کبیرہ ہے؟ علماء نے اس کو گناہ کبیرہ, بلکہ داڑھی پر اس طرح پھرانے والے کو لوگوں نے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ یہ اس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی, اور امام قاضی شریح نے جو داڑھی کاٹتا تھا ان کی گواہی وہ قبول نہیں کرتے تھے. بہرحال یہ گناہ ہے, علماء نے اس کو گناہ کہا ہے. مسجد نمبر 5 مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر کی